نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری ابھی کی گفتگو کا عنوان ہے مقصد زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مواقع پہ تم اپنے قلب کا جائزہ لے لیا کرو، ذکر کی محفلوں میں، قرآن سنتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں، اور اگر ان تینوں موقعوں پر تمہارا دل نہ لگے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں قلب منیر دے دے. تو یہ ذکر کی محفل ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، اللہ کی باتیں کریں گے میں اور آپ سب مل کر. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے دے کہ تیرے اس قرآن کی باتوں میں لگنے والا ہو، ان کو اپنے اندر جذب کرنے والا ہو، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کر سکیں. سورۃ القیامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ہرگز نہیں بلکہ تم العاجلہ سے محبت کرتے ہو. کلا یہ ڈانٹ کا لفظ ہے، ایسا جملہ ہے جس میں کسی کو ڈانٹا جائے کہ نہیں نہیں، سختی سے. یہاں زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ ہے. کلا ہرگز نہیں، ڈانٹنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس بات پہ ڈانٹا جا رہا ہے؟ بل تحبون العاجلة، کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو. تحبون کا لفظ ہا با با سے نکلا ہے، اور حب کہتے ہیں محبت کو، اور اسی سے یہ لفظ، اصل میں یہ لفظ گندم کے دانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور گندم کا دانہ ہے، گیہوں ہے، یا اور یہ مکئی، باجرہ، جو بھی دانہ ہوتا ہے اس سے انسان بہت محبت کرتا ہے نا. تو اسی سے یہ لفظ محبت کے لیے استعمال ہونے لگا. تو محبت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، اور جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں، اور جو آپ کی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ خواہش بن جاتی ہے، جس میں آپ کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم العاجلہ سے محبت کرتے ہو. تو العاجلہ کیا ہے؟ عین جیم لام. تو اس کا یہ روٹ ہے، اور اس کے معنی ہے اجلت، جلدی. اصل میں گائے کا وہ بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد ابھی گھنٹہ ہی گزرتا ہے، تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے، تو وہ جلدی سے ماں کی طرف دودھ پینے کے لیے جو ہے وہ لپکتا ہے. جو ایجل اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گائے کے بچے کے لیے، تو جلدی وہ دودھ مانگتا ہے. تو اسی طرح یہ لفظ العاجلہ دنیا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ جلدی ہے، یہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی سے کو ترجیح دیتے ہو. تو سرونا ایثار سے ہے، کہ دو چیزوں میں سے ایک کو ترجیح دینا. تو تم آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کیسی ہے؟ بل آخرۃ خیر وابقا. خیر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، دی بیسٹ، زیادہ اچھی ہے. کون؟ آخرت. اور بہتر ہے، اور باقی رہنے والی ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان جو ہے جو بھی اچھے کام کرتا ہے، یا نیکی کرتا ہے، یا کسی کا بھلا کرتا ہے، یا کسی کے لیے آپ نے گروسری کر دی، کسی کو رائڈ دے دی، کسی کا رشتہ ہی کرا دیا، تو پھر اس کے بعد انسان کیا چاہتا ہے کہ دو بھی میں نے اس کو رائڈ بھی دی اور اس نے مجھے شکریہ تک نہیں کہا. میں نے اس کا رشتہ کروایا اور پلٹ کر اس نے پوچھا ہی نہیں میرا سوٹ کہاں گیا، میری انگوٹھی کہاں گئی. آپ نے دن بھر گھر میں صفائی کی، آپ نے چادریں چینج کی، آپ نے اچھا اچھا کھانا پکایا، اس کے بعد آپ کے شوہر جب گھر آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے صفائی کی. آپ صبح سے لے کر شام تک آپ ہلکان ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ اتنا بھی ان کو توفیق نہیں ہے کہ دو جملے بول کر اتنا ہی کہہ دیتے کہ واہ بھائی واہ، کیا بیگم، کیا آج تم نے زبردست صفائی کی ہے. اور کیا زبردست تم نے کھانا پکایا ہے، واہ بھائی واہ. آپ جب کھانا پکاتے ہیں ساتھ ہی آپ کھانے والے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ مہمان ہو یا گھر والے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ رسپانس دے. پھر اب وہ بول نہیں رہا، کھانا کھانے والا کھانا کہہ رہا ہے، کہہ کچھ نہیں رہا. آپ اس کی طرف دیکھتے جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتائیں کہ پکا کیسا ہے. کپڑا سیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں یہ تو بتائیں کہ سلا کیسا ہے، گھر کی صفائی کیسی ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ اس کے وہ دو جملے جو کہ تعریف کے جملے ہیں وہ نقد ہیں. اس کی وہ شاباش، اس کا وہ پیار، اس کا وہ محبت کرنا، اور پھر جو ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کی اصل میں مزدوری کی تنخواہ ہے، شاباش ہے، نقد ہے. العاجلہ، اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ وہ خود سے بول دے، اتنا بھی صبر نہیں ہوتا. اور بیویاں جو ہیں وہ پاؤں پٹکتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں کہ لو بھائی شوہر کے آنے سے پہلے کھانا پکایا، گھر صاف کیا، خود میں تیار ہوئی، اور میرے میاں کو تو توفیق نہیں کہ کبھی خوشی ہو جایا کریں. واہ بھی واہ بیگم، آج تم نے دل خوش کر دیا. تو اصل انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فوراً فوراً چاہتا ہے، جو کچھ بھی ہے نا، نقد چاہتا ہے، فوراً چاہتا ہے. جاب بھی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ اس کو فوراً اس کی تنخواہ ملنی چاہیے. لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہے، آخرت فوراً نہیں ہے، جلدی نہیں ہے. رزلٹ دنیا میں نہیں نکلتا. آپ جو نیکی کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، جو حسن سلوک کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں، آپ امانت دیانت سے سب کچھ کر رہی ہیں، جھوٹ نہیں بولتی، آپ کے شوہر کاروبار کر رہے ہیں، اس میں جھوٹ سے اور رشوت سے اور ملاوٹ سے کام نہیں لیتے، اور اب یہ کہ آپ کا کاروبار تو نہیں چل رہا زیادہ، لیکن جو جھوٹا ہے، جو تاجر ہے لیکن جھوٹا ہے، اس نے ملاوٹ کی ہوئی ہے، خوب باتیں بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے قسم کھا کھا کے کہتا ہے کہ باجی اصل میں جو ہے یہ 100 کا لیا تھا، آپ کو 50 کا دے رہا ہوں، اور وہ قسم کھاتا ہے. اور آپ کہتی ہیں کہ دو بھی اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، تو آپ اس پہ یقین کر لیتی ہیں اور اس کا کاروبار خوب چلتا ہے. تو وہ نقد جو ہے وہ لے رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں تم العاجلہ سے محبت کرتے ہو، دنیا سے، جلدی فوراً. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وزر وزال را کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جاتے ہو، اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، تو تمہیں یاد ہی نہیں رہتی. اگر آپ کا شوہر تعریف نہیں کرتا، اگر آپ کے دوست آپ کو شابش نہیں دیتے، اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، ماں باپ آپ کی تعریف نہیں کرتے، تو کیا بھول گئے کہ اللہ بھی ہے، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، اللہ بصیر، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ خبیر ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے کتنی قربانی کی ہے، میں نے کتنی محنت اور مشقت سے کام کیا، اور آپ نے بھی. اور اگر اہل خانہ یا رشتہ دار یا دوست احباب یا سوسائٹی ہمیں نہ بھی سرائے، ہمیں نہ بھی شاباش دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں تمہاری نیکیوں کی، تمہارے صبر کی، تمہارے شکر کی، تمہاری قربانیوں کی جو ہے وہ جزا دوں گا. تو تم مجھے مت بھولا کرو. تو میں اور آپ ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہیں، اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہ دنیا کھیل کی جگہ نہیں ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا اس لیے اللہ نے نہیں بنائی کہ ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی، جیسے یہاں کے لینے والے یہی سمجھتے ہیں نا. آپ دیکھیں یہاں کے گھر ہیں تو کچھ دیر کے بعد خراب، گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، تو وہ اس طرح ٹیمپریری ہے. فرنیچر لے آئے آپ، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیں، وہ اتنا کاغذ کا جیسے بنا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ کام کا نہیں رہتا. تو یہاں کی سب چیزیں اس لیے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد پھر آپ ان کے مال چل نہیں سکتے اگر آپ دوبارہ اس فرنیچر کو دوبارہ لینے نہ جائیں. تو ہر تھوڑے دنوں میں ایک نت نیا فیشن جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے، دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے، بلکہ دنیا امتحان گاہ ہے. عام دنیا دار جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ دنیا ہی میں سب کچھ اپنی نیکیوں کی جزا چاہتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ پیسہ کماتے بھی ہیں اور ابھی فوراً فوراً ساتھ ساتھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کو دینا نہیں چاہتے، وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے، ہر شخص کی ہو کیئر، آئی ڈونٹ کیئر، اس طرح کے جملے جو ہے سننے ملتے ہیں. لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور ہمارا ایگزامینر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ جی اس نے اس کو بنایا ہے نا. اسی طرح سورت دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر لا منتہائی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، وہ کہ انسان کبھی بھی کسی دور میں بھی کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو حقیر سا ایک نطفہ، حقیر سا ہے وہ نطفہ، وہ چیز جسے ہم خود گھن کھاتے ہیں، جب وہ ماں کے پیٹ میں بھی آیا تو زندگی سے زیادہ موت کے قریب، جب چاہے اندھیر نگری میں، جیسے چاہے وہ، جب چاہے اللہ اس کو ختم کر دے، اور جب وہ پیدائش کے مراحل سے گزرتا ہوا دنیا میں آیا تو بھی آپ دیکھیں کہ کن مشکل راستوں سے گزرتا ہوا، کن تکلیفوں سے ہوتا ہوا، اور پھر یہ کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر وقت جو ہے ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ بیماری، وہ بیماری. ابھی دو چار دن کی بات ہے، امریکہ سے مجھے ایک بہن کا فون تھا، اور جیسے اس کو کینسر ہے، کیمو ہو رہی ہے، اور ایک طرح سے ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہے، اور بہت ہی اداس اور بہت ہی پریشان، اور بہرحال ڈاکٹروں کے جواب دینے سے کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے شفا دے دے، اور وہ چاہے تو مٹی کی چٹکی میں بھی شفا دے دے. لیکن اس عورت سے بات کر کے ایسے لگتا ہے جیسے اداسیاں ٹپکتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے ہر ہر لمحے کو سمیٹ لینا چاہتی ہے. اور اس نے جو ہے وہ 1500 کے قریب ڈالر، ابھی جو ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے اس کے لیے امریکن ڈالر بھیجے، تو ساتھ ہی کہنے لگی کہ باجی یہ زکات نہیں ہے، یہ انفاق ہے. اور عام طور پہ ویسے بہت سے لوگ جب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ایک زکات بھی ہم دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب پھر زکات دینی پڑے گی، اور کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے انتظار کرتے ہیں کہ دیں، اور کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں چلو فلاں بھی مانگ رہا ہے، فلاں بھی مانگ رہا ہے، تو بس میں زکات جو ہے وہ نکالتی ہوں. تو اس کا یہ کہنا کہ یہ انفاق ہے، تو میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ پیسوں کی قدر کسی سے پوچھنی ہو تو اس عورت سے پوچھے کہ کہاں میں لگاؤں، اور اپنی زندگی کی قیمت ادا کرنی ہے جو لمحہ لمحہ کی، تو اس عورت سے پوچھیں، کیونکہ دو تین دفعہ کیمو ہونے کے بعد اور جو اس کی طبیعت ہے وہ بہت خراب اس کی طبیعت ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے، ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان تو کبھی بھی زندگی میں بھی کبھی بھی تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے. اور پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مخلوط نطفے سے، ملے جلے نطفے سے، مرد اور عورت کا وہ جو آپس میں ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، وہ بھی تب جب اللہ چاہے. تو کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس غرض کے لیے کیا نبتلیہ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ تمہارا امتحان لیں. تو امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. امتحان کس چیز کا؟ کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں کون جو ہے میرے پاس آنے کی تیاری کرتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے. نبتلیہ تاکہ ہم اس کو امتحان میں ڈالیں. فجعلناہ سمیعاً بصیراً، پھر اس غرض کے لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اب کیا سنتے ہیں؟ میوزک بھی سنتے ہیں، غیبت بھی سنتے ہیں، چغلی بھی سنتے ہیں، ادھر کی ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے کان ترستے ہیں کہ کبھی قرآن کی بات، اللہ کی بات، حدیث کی بات. برائی پیسے خرید کر بھی لے لیتے ہیں، گناہ خرید کر بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، نیکی مفت بھی راس نہیں آتی. کوئی مفت بھی نیکی کا اگر موقع ہو تو سوچتے ہیں کہ کیا ملے گا، کیسے جائیں، بڑی مشکل ہے، یہ مشکل ہے. ابھی اسی ہال میں اگر کوئی میوزک پارٹی ہوتی، کوئی اور برتھ ڈے پارٹی ہوتی، کوئی اور ایسے ہی دنیا داری کا کوئی محفل ہوتی، تو لوگ پوچھتے کہ کیا آ سکتے ہیں، یا ایک ہی کو بلایا ہے، یا میں اپنے ساتھ بیٹی بھی لا سکتی ہوں، اور کیسے آ سکتی ہوں، اور کتنی دیر تک یہ رہے گی. تو وہ جو ہے ایسے ہی جو موقعوں پہ دل میں بہت لگتا ہے پھر ساری سیٹنگ کر لیتے ہیں، رائڈ نہ ہو اور کوئی بہت سخت مصروفیت ہو تو کسی نہ کسی سے 10 فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، آپ مجھے رائڈ دے سکتے ہیں؟ تو جہاں دل کی بات ہو، جہاں دنیا کی بات ہو، جہاں شوق کی بات ہو، جہاں بس اپنی مرضی کی بات ہو، آپ سیل کو ہی دیکھ لیں، سیل کہیں بھی لگی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ ارلی برڈ سیل ہے، ارلی مارننگ پر، ایک دفعہ پچھلے سال کی بات ہے دسمبر میں جب سیل لگتی ہے، جب بھی جو بڑی سیل یہاں کی لگتی ہے، تو ایک عورت کہنے لگی کہ میرے بچے تو صبح 5 بجے جا کر فلاں مال کے باہر جو تھے وہ بیٹھ گئے اور اتنا بڑا وہ کمپیوٹر لے کر آئے، تو میں نے کہا کہ کیوں اگر دیر سے جاتے تو نہ ملتا؟ کہنے لگی وہ 2-4 ہی تو ہوتے ہیں تو وہ انہیں کو ملتا ہے جو سب سے پہلے جاتے ہیں، تو مال کھلنے سے بھی بہت پہلے لوگ لائن باہر بنا لیتے ہیں، تو میرے بیٹے جو تھے کیونکہ وہ 0.5% تھا، یعنی جیسے 50% آف پر تھا جو اس کی اصل قیمت تھی اس سے بھی آدھی، اور پھر وہ اتنا پتہ نہیں کتنے انچز اتنا بڑا، اور میرے بیٹے وہ دونوں تینوں جو تھے وہ گئے، کیونکہ وہ ہال جب مال کھل گیا اس کے بعد بھی جو سب سے پہلے جا کے اس کو پکڑ لے گا تو اس کو جو ہے وہ جا کے ملے گا۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دفعہ مطلب یہ ہے دنیا کا ہمارا حال، اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک لمبی حدیث ہے اس کا آپ کو میں نچوڑ بتا رہی ہوں، تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر تم سے جو ہے کوئی یہ کہے کہ فلاں جگہ فلاں میدان میں جائے اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اگر وہ جائے گا تو جو سب سے پہلے جائے گا تو اس کو جو ہے وہ سرخ اونٹ ملے گا، یا اس کو اونٹنی ملے گی جو بہت قیمتی اونٹنی ہے، تو لیکن جو صبح صبح جائے گا فجر میں صبح اٹھ کر، تو کہا کہ اور وہ اونٹنی اس کو مفت ملے گی، تو کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ ہمیں ملے نا۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے وہ ایک آیت یاد کر لے تو وہ جو ہے وہ اونٹنی سے بہتر ہے، اور اگر 2 یا 3، یعنی حدیث کے الفاظ اس طرح کہ گویا کہ پھر اتنی ہی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہے، اور اس زمانے میں اونٹنی اور اونٹنی بھی جو سرخ اونٹنی یا اونٹ وہ بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور سمجھ لیں جیسے گاڑی پجارو یا اس سے بھی بڑھ کر، اور وہ جانا کتنا تھا، جیسے آج کل جہاں مدینہ یونیورسٹی ہے اس زمانے وہاں منڈی مویشیاں لگتی تھی، جانور صبح صبح لوگ بیچنے والے بھی پہنچ جاتے تھے اور خریدنے والے بھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا شوق کیسے دلایا کہ اونٹنی سے بھی بہتر ہے اس قیمتی اونٹنی سے جو وہ تمہیں مل جائے اگر تم قرآن کی ایک آیت یا جتنی سیکھو تو اتنی ہی گویا کہ اونٹنی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کے ہمسائے میں 2 سال کا کورس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ کورس ہے جو 2 سال پہلے بھی ایک بیچ ختم ہو چکا ہے یہاں کینیڈا میں، اب دوسرا بیچ شروع ہو رہا ہے، اور پیدل کا راستہ ہے، ابھی میں آئی ہوں آپ کے پاس تو 2-3 منٹ لگے ہیں مشکل سے، اور آپ سوچ لیں کہ میں اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر میں نے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہ پڑھا، سب سے پہلے تو موت کا وقت ہی انسان کا جو ہے اسی وقت انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، کیونکہ جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈرونے قسم کے فرشتے آتے ہیں، اور ایسے فرشتے جو بڑی سختی سے جان کو نکالتے ہیں، اور جو جنتی ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو بڑے آرام سے ان کی روح کو نکالتے ہیں، بڑا خوبصورت ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، سورۃ نازعات میں ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ، اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، وَالنَّازِعَاتِ کہ کسی کی جو ہے نون زے عین کا مطلب ہے خوب ڈوب کر کھینچنا، تو غرق کا لفظ بھی جو ہے وہ ڈوبنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، غرق ہو گیا فلاں، گویا کہ فلاں جو ہے وہ ڈوب گیا۔ تو اب یہاں پہ بھی یہ ان لوگوں کی جان نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کہ برے لوگوں کی روح جو ہے فرشتے خوب تنگی سے نکالتے ہیں، سختی سے نکالتے ہیں، ڈانٹ کر نکالتے ہیں، او خبیث روح، او بد روح، او اللہ کی نافرمان روح، اور روح چھپتی پھرتی ہے جسم کے اندر اور پھر اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور جو اچھے نیک لوگ ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور نشاط لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، رشت نشاط، جیسے کسی بوتل کا ڈاٹ نہ آرام سے کھول دیا جائے تو پھر اس سے بڑی آرام کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، انسان قبر میں جاتا ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ جو اس کو دفن کرنے آئے تھے اس کے پاس سے چلے جائیں. حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ دفن کر کے جانے والے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور جو مردہ ہے ان کے جانے کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور جو ہے منکر نکیرہ حاضر ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہے پھر منکر نکیر آ کر کیا پوچھتے ہیں، من ربو کا، من رسولوں کا، ماں کتابک، ماں دینک، اس طرح کا ان کا حساب کتاب اور سوال ہوتا ہے. تو من ربو کون کہے گا جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی تھی، جو اللہ کو جانتا رہا، اللہ کو پہچانتا رہا. جب اس کا گناہ کرنے کو دل چاہتا تھا تو اس کو یاد آ جاتا تھا کہ نہیں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. جب اس کا غیبت کرتا تھا اور غیبت کرنے کو دل چاہتا تھا تو اس کی زبان بھک جاتی تھی کہ نہیں، میرا رب سمیع ہے، بصیر ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ خبیر ہے اور وہ میرا حساب لے گا. تو اس کی چلتی چلتی زبان رک جاتی تھی، اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیتا تھا. تو وہ جو ہے اس دن جو ہے اس کی نیکیاں، اس کی عبادتیں، اس کی نماز روزہ، اس کا حج اور زکوٰۃ، اس کا دنیا میں خدمت خلق کرنا، اس کا عیادت کرنا، اس کا تعزیت میں جانا، اس کا اپنے ایک گلاس کا پانی اپنے بھائی کے گلاس میں ڈال دینا، کسی کو اچھا مشورہ ہی دے دینا، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اسمائل ہی اس کا دے دینا، اس کی ساری نیکیاں جو اس نے حقوق اللہ ادا کیے اور حقوق العباد ادا کیے، وہ سارے اس کے دائیں بائیں 35 سرحانی آ کر پھر اس کی حفاظت کریں گے. اس کی قبر منور ہو جائے گی، اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی. اور جو بد تھا، جو برا تھا، ساری زندگی کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. وہ جب بھی کوئی کام کرتا تھا تو سوچتا تھا، وہ جب بھی کوئی کام کرتی تو سوچتی تھی میرا دل کیا چاہتا ہے، کینیڈا کیا کہتا ہے، ایئر پریشر کیا کہتا ہے، خاندان کے رسم و رواج کیا کہتے ہیں، میرے دوست مجھے کیا چاہتے ہیں. وہ کبھی دوستوں کو دیکھتا، کبھی رسم و رواج کو، کبھی اپنے دل کو. اور اس کا حال یہ تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ بس دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے، لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے پیچھے بھاگتا رہا. کمائی کی تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، کمائی کی تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو یاد رکھیں، ہمیشہ مجھے اور آپ کو دنیا میں نہیں رہنا، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے. آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج اگر لوگ فرض نماز ادا نہیں کرتے، اس کا احساس بھی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر میری اور آپ کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی نا، ہمیں بھی تو نہلایا جائے گا. یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیور جو میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ تو ہم سے اتار لیا جائے گا، اپنی اولاد اتار لیتی ہے. ابھی کل پرسوں دو چار کچھ عرصے کی بات ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی کہ باپ بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور ہاسپٹل میں ہے، اور میرے بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ جو دکان ابو کے نام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہی وہ ان سے دستخط کروا لیں. اب انہیں ہوش تو ہے نہیں، اور باجی مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اس کا یہ پوچھنا اور میرے دل کا خراب ہونا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اسی طرح ایک عورت جو ہے کہتی ہے کہ اس کے جو ہے وہ بیٹے ہی بیٹے ہیں اور سب کو حافظ بنا رہی ہے، اور امیر عورت ہے، اپنی گاڑی، شوہر کی گاڑی اور بڑا اچھا سب کچھ، لیکن کہہ رہی تھی کہ اپنی والدین سے بڑی محبت کرتی تھی. کہتی تھی ماں مر گئی ہے اور بیٹا جو ہے وہ نیکی کی طرف اس طرح سے نہیں آ رہا جس کو حافظ بنایا جیسے آنا چاہیے. سگریٹ پینا اس نے شروع کر دیا ہے اور پڑھنا نہیں چاہتا، اور بڑی اداس تھی، اور مطلب ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو بلڈ پریشر اور بیماری اور بہت سی چیزیں آ رہی تھیں. تو پھر مجھے رو کر کہہ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ نہ تو میری اولاد نے میرے قبر میں جانا ہے، ماں باپ میرے چلے گئے، اولاد نے جانا نہیں، تو میں جو ہے نا میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے کام کر جاؤں کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. بس میرے عمل ہی ہیں جو میرے کام آئیں گے، میری اولاد میرے کام نہیں آئے گی. میں تھوڑے دنوں میں مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اولاد جوان ہونے لگی اور میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے، یہ ایک سوال ہے اور آپ سب کے نام ہے، کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے تو آپ مجھے اس کا کیا جواب دیتی ہیں؟ آپ یہاں پہ کیوں آئیں؟
بس میرا تو یہ تھا کہ یہاں کا امیگریشن ہوا تو پھر ہم لوگ یہاں موو ہو گئے, اور ویسے تو کوئی خاص یہاں رہنے کا انٹینشن تو تھا نہیں, بس ایسے ہی سمجھے بہاؤ میں نکل گئے, سمجھے کوئی اور بھائی آئے بہن آئے تو بس اسی طریقے سے پہنچ گئے.
تو یہاں کی امیگریشن کیوں چاہیے تھی؟
بس وہی تو بتا رہی ہوں کہ بھائی بہن وغیرہ سب ہے تو بس وہ ان کے پاس ہے تو پھر ہم بھی لے لی.
کہ آپ کیوں آئے؟
پڑھائی کے لیے.
پڑھائی کے لیے, برائٹ فیوچر.
اور الحمدللہ کی بچوں کی پڑھائی کے لیے.
بچوں کی پڑھائی کے لیے. تو آپ یہاں پہ کیوں آئے کینیڈا میں؟
جی میں تو آنا چاہ رہی نہیں تھی, یہ تو دلدل ہے یہاں پہ, کون آئے گا
کون آئے گا. آپ آ گئی تو آپ کی فیملی کیوں آئی؟
بس یہاں کی ہریالی دیکھ کے آ گئے ہیں, مگر لیکن ہریالی میں ختم رکھے تو دلدل میں پھنسی گیا ہے, پر انشاءاللہ نکال دیں گے اس کو.
یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ یہاں پہ کیوں آئے؟
بس وہی بچوں کے فیوچر کے لیے آئے تھے.
بچوں کے فیوچر کے لیے. اور آپ؟
بچوں کی تعلیم کے لیے.
بچوں کی تعلیم کے لیے. اور آپ؟
سیم بچوں کے لیے.
بچوں کے لیے. آپ یہاں پہ کیوں آئے؟
اللہ لے آیا تو آ گئے ہم, اللہ تعالیٰ بس وہ کرا لے جس سے وہ راضی ہو جائے.
جس سے راضی ہو جائے. جی اور
بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر پن بنے تھے, امریکن کی ڈگری لینا چاہتے تھے بچے, تو بیٹے آئے تو میں بھی آ گئی.
بیٹے آئے تو میں بھی آ گئی.
جی میری تو بالکل خواہش نہیں تھی یہاں آنے کی, بس میرے میاں کے اور بچوں کی پڑھائی کے لیے,
فیوچر کے لیے, بس اچھی پڑھائی بچوں کے لیے ہو رہا ہے.
میرے خیال میں اللہ نے روزی رزق یہاں بھیجا تھا تو ہم اس کے حوالے سے چل کے یہاں آ گئے, آگے اسی کی اس مرضی پہ چلے جا رہے ہیں جہاں وہ لے جائے. تو میرا خیال ہے ہماری روزی رزق ہمیں کھینچ کے یہاں لائی,
روزی آپ کو کھینچ کے لائی.
بچے کے مستقبل کی وجہ سے
میاں نے اسپانسر کیا, اس لیے
میاں نے اسپانسر کیا تھا. تات گزار بیوی.
میں اس وجہ سے آئی کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر برابری ہے, ہر انسان کی کیئر کی جاتی ہے, اس وجہ سے پاکستان میں ادھر.
تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے جو زیادہ تر بہنوں نے جو بتایا, تو اس میں اگر میں ان سب بات کو جمع کروں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ برائٹ فیوچر یا اعلیٰ ایجوکیشن, اور نمبر تین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ آئے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق سے اٹھ کر جب سعودیہ گئے تھے, مکہ میں گئے تھے, تو انہوں نے ہجرت کیوں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ, یعنی اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ جا کر میرا گھر بناؤ, اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خانہ کعبہ کے لیے جو ہے وہ بلاؤ, اور اسی لیے ہم سب لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں نا. تو انبیاء نے ہجرت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کس لیے کی؟ اللہ کے دین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں گئے؟ اللہ کے دین کے لیے. آپ کو اپنا مکہ تو بہت پسند تھا, لیکن آپ نے مکہ کو چھوڑا اور آپ مدینہ چلے گئے. کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہاں پہ قائم ہو سکے. تو اصل بات یہ ہے ہم بچوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اور بچے ہی ہمارے نہیں ہیں. اور کینیڈا کہتا ہے کہ بچے تو اسٹیٹ کے ہیں, امریکہ کہتا ہے بچے تو ہمارے ہیں. بچوں کو جو چائلڈ بینیفٹس آپ کو جو ملتے ہیں آپ بڑی خوش ہوتی ہیں اس بات پہ. تو اس کے بعد اصل بات کیا ہے کہ وہ اس لیے بچوں کو وہ دیتے ہیں ہر بچے کو کہ وہ کہتے ہیں یہ بچے ہمارے ہیں. اور پھر وہ بچوں کی جو ایجوکیشن اور تعلیم ہے, آپ گھر میں کچھ تعلیم دیتے ہیں اور اسکول میں کیا ہے, بچوں کو چیک کرتے ہیں, اگر کہیں یہاں نشان پڑا دیکھ لیں, یہاں دیکھ لیں. آپ پیرنٹس ہیں, آپ کو تو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ان کو ایک تھپڑ بھی مار لیں یا ان کو ڈانٹ کر دیکھ لیں. پیرنٹس یہاں پہ ڈرے بھی رہتے ہیں اور دوسرا جیلوں میں بھی جاتے ہیں. کیوں؟ اگر کچھ بھی ذرا سا کہہ دیا تو بچے کو کیا بتایا جاتا ہے؟ 911 کال کرنا. چھوٹا سا بچہ 911 کال کرتا ہے, اس کے بعد پھر باپ جو ہے وہ جیل میں ہوتا ہے, پھر ماں جو ہے وہ کہیں اور ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اور آپ جو بھی یہاں پہ آئے تو ہم یہ ضرور سوچ لیں کہ میں اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, کتنے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے کتنے لوگ خوش ہیں. بہت سے لوگوں نے برقعے اتار دیے, بہت سے لوگوں نے سود پر گھر لے لیے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ جتنا تھوڑا بہت دین آتا تھا وہ بھی بھول گئے, اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کی بیٹیوں نے جو ہے وہ, مطلب میں خود اپنے جاننے والوں کو جانتی ہوں کہ اس کی بھانجی نے جو ہے وہ ایک ہندو سے شادی کر لی, کسی نے سکھ سے شادی کر لی. تو بہت سے کرائسز میں ہے اس وقت امت مسلمہ. اور بی بی مریم کی ماں نے کیا دعا کی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ فکر اپنی ہی نہیں اپنے بچوں کی ہے, اور صرف اپنے بچوں ہی کی نہیں اپنی ان کی بھی نسلوں کی ہے کہ یہاں رہتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے بچوں کو پکڑنے کے لیے کتنی محنت آپ کرتی ہیں, کتنی مشقت کرتی ہیں صبح سے لے کے شام تک. ایک ماں یہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں ہم کچھ تعلیم دیتے ہیں اور بچے باہر جا کر کچھ اور ہی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہے. ایک اور ماں رو رہی تھی کہ بچہ جو ہے نا وہ نشہ کرنے لگا ہے, پڑھتا نہیں ہے, اس کی صحبت اچھی نہیں ہے, اور وہ جو ہے اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں, قرآن کا حافظ بنایا ہے لیکن اب جو ہے وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. تو بات یہ نہیں ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بھی کون سے اچھے ہیں یا کون سی اسلامک سٹیٹ ہے جہاں پہ ہمیں اسلام قائم نظر آتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ ادھر ادھر کی تو بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہ زنوں کی خبر نہیں, تیری راہ بری کا سوال ہے. آپ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں یا یہاں پہ, میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ آئے تو بچوں کی اچھی تربیت تبھی کر سکیں گے جب ہماری اپنی تربیت ہوگی, جب ہم قرآن میں کو پڑھیں گے, قرآن میں سے گزریں گے. اور افسوس کہ امت مسلمہ نے, ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بس ناظرہ پڑھنا ہے, اور بچوں کو بھی ناظرہ پڑھا کر ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے بچے نے ناظرہ پڑھ لیا. یہ قرآن کا ایک حق ہے, قرآن کے پانچ حق ہیں, اور اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو کی تلاوت کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اور اس کے علماء پانچ جو ہے وہ حق بتاتے ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ اس کی تلاوت آنی چاہیے. نمبر دو یہ کہ اس کو جو ہے اس کو سمجھا جائے. نمبر تین کہ جو چیز سمجھی جائے اس پر عمل بھی کیا جائے. اور نمبر چار جو جس پہ سمجھ کر آپ عمل کر رہی ہیں اس کو سپریڈ آؤٹ کریں, اس کو پھیلائیں, اس کی اشاعت کریں. اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی پیغمبری کا جو زمانہ تھا, نہ دن دیکھا نہ رات, نہ صبح دیکھی نہ شام, اور آپ نے بس قرآن ایک طرف آپ جبرائیل علیہ السلام سے پڑھتے تھے, دوسری طرف آپ لوگوں کو سناتے تھے. اہل مکہ نے آپ کو جادوگر, مجنو, دیوانہ, شاعر, کاہن, کیا کیا نہیں کہا. جو ہی آپ پیغمبر بنے اور قرآن نازل ہونا شروع کیا, قرآن نازل ہونا شروع ہوا, جو ہی آپ پیغمبر بنے اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا, اور وہی گلیاں اور وہی اپنے وہ آپ کے بیگانے بن گئے. وہی گلیاں آپ کو چھوڑنی پڑی, آپ کو پتھر مارے گئے, آپ پہ اوجڑی پھینکی گئی, آپ کو بے وطن ہونا پڑا, آپ نے مکہ کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہا, آپ رو رہے تھے, آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مکہ تو پوری دنیا کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا. آپ نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ آپ زخمی کیوں ہوئے؟ قرآن کی دعوت دینے کے لیے نا. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ نذیر ہوں بشیر رحمت للعالمین. آپ کا کام یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری نبوت کی زندگی جو تھی وہ گزار دی. اور آپ دیکھ لیں کہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی قرآن پڑھی جاتی ہے, قرآن کی جتنی تلاوت ہوتی ہے, لیکن افسوس کہ صرف تلاوت ہوتی ہے. تو یہ چار حقوق کہ اس کو پھیلانا, اور پانچواں کیا ہے کہ اس کو یاد کرنا, حفظ کرنا, اس کو یاد کرنا. تو یہ پانچ حق ادا کریں گے تو قرآن کا حق ادا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے یہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. قرآن جس طرف قدم اٹھانے کو کہتا ہے اس طرف ہم قدم نہیں اٹھاتے. تو جس طرح کہتا ہے کہ تمہاری خاندانی زندگی ہونی چاہیے اس کے مطابق ہم زندگیاں نہیں گزارتے. وہ کہتا ہے کہ رشتہ ناطہ کیسے طے کرنا ہے, نکاح, خطبہ نکاح میں جو آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, سورت آل عمران, سورت احزاب اور سورت نساء, تین آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, اور تینوں میں جو ہے وہ لفظ نکاح نہیں ملتا, لیکن ایک لفظ ہے جو مشترک ہے, اور وہ ہے تقوی. تقوی, اللہ سے ڈرو, कोई रिश्ते निभ सकते हैं। इधर शादी होती है उधर तलाक होती है, इधर निकाह होता है उधर अलहदगी हो जाती है। और ये मत इस बात पर मत खुश हो कि हम यहाँ आए और औरत को बराबर मर्द के बना दिया गया। अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाया और हमें उसकी मलका बनाया, उसको बादशाह बनाया तो हमें मलका बनाया। उसका काम है कमा के लाना और हमारा काम है हम बच्चों की तालीम और तरबियत करें, और जो है वो जो पैसे कमा के लाता है उसको मिलजुल कर मशवरे से हम अच्छे से खर्च करके घर की जिम्मेदारी हमें दी। और मगरिब की दुनिया ने औरत को भी जब बाहर निकाला तो अब क्या है कि आईनी सिस्टम हमारा मुतासिर है, पेरेंट्स ओल्ड हाउसेज में हैं, बच्चे डे केयर में हैं, और उसके बाद जो है औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती, पिला नहीं सकती, जिस्म खराब हो जाएगा, फिर जॉब करनी है, बोतल हाथ में दे दी, फुर्सत नहीं है। तो अब नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारी माएं जो अनपढ़ थी उन्होंने जो हमारी तालीम तरबियत की, इतना पढ़ लिख कर भी हम अपने बच्चों की वो तालीम तरबियत नहीं कर रहे, ना उनको वो तालीम दे रहे हैं, ना उनको तहजीब सिखाने में कामयाब है, ना वो एटिकेट है। और अब तो जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है वो ये है कि इस्लाम ही खतरे में है, इस्लाम ही खतरे में है। तो आइए मैं और आप इस बात का फैसला करें और ये बात सोचें कि किस तरह से मैं अपनी जो जिंदगी है उसको दौ पे लगने से बचाऊं और अपने बच्चों को जो है वो अल्लाह की पकड़ से बचाऊं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तुम आजिला मांगते हो और आखिरत जो है वो इसको तुम छोड़ देते हो। तो आखिरत को लेने के लिए फिर मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको कुरान का मताला करना होगा। कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत किरदार। ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बस राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो वो मक्का के बद्दू, वो ऊँटों की महारे थामने वाले, वो तहजीब और तमद्दुन से ना आशना, वो बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले, वो औरतों को सताने वाले, वो मुर्दार खाने वाले, वो अपने भाई को कत्ल करने वाले, वो कैसे कैसर व किसरा के तख्तो ताराज के मालिक बन गए, और उस वक्त मालिक बन गए जब वो तादाद में बहुत थोड़े थे। आज उम्मत मुस्लिमा तादाद में इतनी ज्यादा है कि इतनी तादाद में पत्थर जमा हो तो पहाड़ बन जाए, कतरे जमा हो तो समंदर बन जाए, और रेत के जर्रे जमा हो तो सहरा बन जाए, और इतनी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं और उसके बावजूद मुसलमानों की कोई आवाज नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। तो इसकी वजह क्या है कि बल तुहिबून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा, कुछ चेहरे उस दिन जो हैं वो तरोताजा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि रब से मुलाकात का दिन होगा कयामत का दिन। बासिरा, और कुछ चेहरे उस दिन जो है वो उतरे हुए होंगे, अफसुरदा होंगे, फाकिरा, और वो सोच रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि अभी उनसे कमर तोड़ बरतो होने वाला है, बड़ी सख्ती होने वाली है उनके साथ। अल्लाह हरगिज नहीं, इजा बलगत तराक, हरगिज नहीं जब जान जो है वो हलक तक पहुंच जाएगी, फकील अमन रॉक, और कहा जाएगा है कोई झाड़ फूंक करने वाला, फज़न्नहुल फिराक, और उस वक्त वो समझ लेगा कि ये जुदाई का वक्त है, वल्तफत साक बिसाक, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी, इला रब्बी का यौमइज़िनिल मसाक, और तेरे रबी की तरफ उस दिन जो है वो लौटना होगा, जाना होगा, तैरना होगा। और गुजरात का एक शख्स था, सारी जिंदगी घास बेचता रहा, और जो है जब उसकी वो यही कहता था कि दो आने का गट्ठा लोगों, दो आने का गट्ठा, घास बेचता था। और जैसे अब तो टेप रिकॉर्डर भी लोग ऑन कर देते हैं ना कि ये चीज इतने की है, ताकि लोग उसकी तरफ मतवज्जो हों, तो बस वो अब एक ही सुबह उठता था तो यही आवाज लगाता था, दो आने का गट्ठा लोगों, दो आने का गट्ठा। और जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोग उसको जो थे कहते थे कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ो, तो वो कहता था दो आने का गट्ठा लोगों, दो आने का गट्ठा। ये सच्चा वाक्य है कि सारी जिंदगी इंसान जो करता है ना, आप सो रही होती है वही ख्वाब देख रही होती है, वही बुड़बड़ा रही होती है, बच्चा स्कूल जा रहा है, शाम को होमवर्क कर रहा है, तो सोते हैं बाद बच्चे जो है मैथ कर रहे होते हैं, میرا بیٹا جب حفظ کر رہا تھا تو اکثر وہ سوتے میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، کیونکہ سارا وقت جو ہے آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان سے وہی چیز نکلے گی. تو زندگی ہم جن کاموں میں گزاریں گے موت بھی پھر اسی حال میں آتی ہے. تو آئیے یہ زندگی جو چھوٹی سی ہے، اتنی مختصر سی ہے اور کسی کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے کہ امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کی حقیقت جو ہے وہ کسی ایک برف بیچنے والے سے جو ہے وہ سیکھی. ایک برف بیچ رہا تھا شخص اور کہہ رہا تھا رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ جو ہے وہ بھولا جا رہا ہے. تو کیا مطلب اس کا کہ برف بیچنے والا اگر بہت ایکٹیو نہیں ہوگا، چکنا نہیں ہوگا، تو اس کی برف جو ہے نہ برف بکے گی اور نہ ہی اس کو اصل چیز بھی نہیں ملے گی کجا یہ کہ نفع ملے، کیونکہ برف پگھل جائے گی اور پیسے اس نے لگا کر برف خریدی ہے نا، تو اس کو نفع تبھی ملے گا کہ برف اس کی بکے تاکہ اس کا اصل سرمایہ بھی واپس آئے اور ساتھ ہی نفع بھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات سے یہ بات سیکھی کہ زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر گزرنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ فرشتے آئیں اور کہیں، فرشتہ آئے اور کہے کہ آؤ چلیں اور میں اور آپ کہیں کہ ٹھہر جاؤ، میں نے تو ابھی بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے ان کو منانا ہے، ٹھہرو ٹھہرو میں نے تو قرض بھی لیا ہوا ہے، ٹھہرو ٹھہرو میں نے تو کبھی زکات ہی نہیں دی تھی، ابھی ٹھہرو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نماز ہی پڑھ لوں. تو پھر فرشتہ کہے گا کہ نہیں، کرنے کے لیے تو زندگی کے بہت سے سال ملے تھے، تو اب جو ہے اب تو اللہ کی طرف جانے کا وقت ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ میرے اور آپ پر یہ وقت آئے، آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی، اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، اپنی موت کی تیاری کریں. اور اس کی بیسٹ تیاری کیا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ میں سے اکثر نے کہا کہ ہم بچوں کی خاطر یہاں پہ آئے، فیوچر کی خاطر ہم یہاں پہ آئے، سٹیزن ہم یہاں پہ ہو جائیں، کیوں نہیں لوگ جا رہے تین سال کر کے سٹیزن ہو کے. اور بہت سے لوگ پھر اسی دلدل میں رہ جاتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ ایک دلدل ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن ایک دلدل ہے. جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اب آ تو گئے ہیں، وہاں جو سائز واقع دیکھے تھے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کینیڈا میں درختوں پہ ڈالر لگتے ہیں، یہاں پہ آئے تو پتا چلا ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھی ٹیکسی چلا رہا ہے، جو انجینئر ہے نا وہ بھی گیس اسٹیشن پر ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ٹرک چلا رہا ہے، آئس کریم کا ٹرک چلا رہا ہے. وہاں تو یہ بتایا گیا تھا، کیونکہ یہاں ہم جاتے ہیں نا یہاں سے ہمارا بھی سب کا بڑا قصور ہے. وہاں جاتے ہیں دو ایک ایک چھ جو چوڑیاں ایک اور خریدتے ہیں، دو سیٹ زیور کے اور لے لیتے ہیں، دس جوڑے کپڑوں کے اور لے لیتے ہیں، پرانے کپڑے ان کو دے آتے ہیں اور ان کو بتا کر آتے ہیں کہ وہ ٹپ ٹاپ ہے وہاں پہ. اب ہر شخص وہاں کا پھر یہاں کے خواب دیکھتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بتا دیا ہوتا نا کہ یہاں پہ یہ کچھ ہونا ہے تو پھر ہم یہاں پہ نہ آتے، وہاں تو اتنے سکھ میں تھے. گروسری کبھی آپ لوگوں نے کی تھی وہاں پہ؟ نوکر چاکر، کپڑے استری کرنے والے، برتن دھونے والے، کتنا سکھ، کیا کچھ تھا. والدین کو چھوڑا، پیا کا گھر چھوڑا، سسرال کو چھوڑا، ان بچوں کی خاطر آئے یہاں پہ، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بچے ہمارے بھی ہیں کہ نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہاں کی تعلیم دلوانے کے بعد جو اعلیٰ تعلیم ہے، اگر اسے جنت نہ ملی، کیونکہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، کیپٹن بنایا، پائلٹ بنایا، اللہ تو یہ پوچھے گا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں، وہ میرا اطاعت گزار تھا کہ نہیں. ماں بھی ڈالر کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، ہر گھر کا فرد کماتا ہے تو یہاں پہ گزارا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. تو آپ سوچیں اس بات پہ کہ میں اور آپ پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے جب حشر میں پوچھا جائے گا تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا، اس وقت کہو گی کیا بولو ہر عذر کو کانٹے پر تولو. تو آئیے یہ چھوٹی سی زندگی، یہ تھوڑے سے دن، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں جو آگے ہمارے ساتھ ہوگا کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اس سے پہلے کہ جوانی بڑھاپے میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ جو ہے وہ صحت بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے کہ فراغت چلی جائے، ختم ہو جائے، تو آئیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں. یہ دو سال کا کورس جو شروع ہو رہا ہے تجوید تفسیر سے، جس میں جو ہے وہ قرآن نازلہ بھی پڑھایا جائے گا، تیسواں پارہ بھی حفظ ہوگا. اور جب قرآن ترجمہ تفسیر سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں دنیا میں کیوں آئی تھی، میرا آنے کا دنیا میں کیا مقصد تھا. میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے. ہم تو یہ سمجھے نا یہی سب کچھ زندگی ہے، اور اگر آپ شیشے پہ جا کے سامنے شیشے کے کھڑی ہوتی ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے بال سفید کیوں ہونے لگے، میرے چہرے پہ یہ جھریاں کیوں پڑ گئیں. وہ پچھلے دنوں ایک دوست آئی امریکہ سے تو کہنے لگی باجی یہ لوشن آپ استعمال کریں بس اس سے جلد ٹائٹ رہتی ہے، میں نے کہا یہ کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے؟ کہتی ہے باجی دو دفعہ تو ضرور کرنا ہے. میرا خیال اس کو وہ دعا پہ آئے تھے مئی میں وہ لوگ نا, تو کافی مہینے ہو گئے اب یہ یاد آئے کہ ہاں انہوں نے کوئی چیز دی تھی کہ جو ملیں تو پھر چہرے پر, تو پھر جو ہے نا آپ بڑے جوان لگ, سکن بڑی اچھی رہتی ہے اور یہ جلد. وہ ملکہ ترنم نور جہاں کا آپ نے سنا تھا نا, اس نے کیا کروایا تھا اپنے چہرے پہ؟ پلاسٹک سرجری, اور اس نے اپنے چہرے کی جتنی جھریاں تھی نا ان سب کو کھچوا کر یہاں پہ, اور وہ آپ کو پتا ہے وہ یہاں پہ ایک رومال مانتی تھی, وہ ساری سکن کو کھینچوا کر یہاں کر کے, جلد ٹائٹ تھی پر جھریوں کو آنے سے تو وہ روک نہ سکی. اور وہ بڑھاپے میں جوان لگ بھی رہی تھی لیکن وہ موت کو تو آنے سے روک نہ سکی. تو موت جو ہے نہ کوئی بادشاہ روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے, اور کوئی امریکہ بھی آ جاتا ہے تو موت جو ہے نا کہ علاج کے لیے امریکہ چلتے ہیں تو موت سے بچ نہیں سکتا. تو آئیے میں اور آپ, اس سے پہلے کہ مجھے اور آپ پر یہ وقت آئے, آئیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ بچوں کے لیے یہاں پہ آئیں یا بچوں کے لیے قرآن پڑھ لیں, کہ آپ کو آتا ہوگا تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گی نا, اور آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, تو آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں. اور پھر دوسری بات, یہاں پہ آ بھی گئے ڈالر کے لیے آئے, سٹیزن شپ کے لیے آئے, تو کیا جنت کا سٹیزن شپ نہیں لینی ہم نے؟ جنت میں داخلہ نہیں لینا؟ وہاں پہ کیسے ایڈمیشن ملے گا؟ وہ کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ کیسے اتنے کہتے ہیں نا یہاں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے, آپ تو آگے میں تو آگے, پیچھے والے یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے آ سکتے ہیں, آپ ہمیں بلا سکتے ہیں, ہم کیسے آ سکتے ہیں, آپ تو چلے گئے ہمیں بتائیں نا, ہمارے بچے کا رشتہ ادھر کرا دے, ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لے, کچھ تو کرے ہمارے لیے بھی تو کچھ کرے نا. آپ چھوٹے موٹے محنت مزدوری کر کے دو چار گفٹ سال دو سال بعد دے دیتے ہیں, وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے اچھا تو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں. اور آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں لوگ آپ سے زیادہ اچھا تو ہم یہاں رہ رہے ہیں, آپ تو امریکہ گئے ہیں, آپ تو کینیڈا گئے ہیں, آپ تو برطانیہ, لندن, اٹلی, جاپان اور پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں, تو آپ کیا کس حال میں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ یہ جو بھی میرے اور آپ کے زندگی کے دن ہیں, آئیے ہم یہاں پہ آج سے یہ نیت کر لیں کہ اس دھرتی میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہے, یہاں پہ دین کو پھیلانا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دین کو پھیلایا تھا. تو ہم یہاں پہ آ تو گئے ہیں, کوئی ڈالر کے لیے آیا, کوئی جاب کے لیے آیا, کوئی بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے آیا, اور میں بھی اسی کشتی کی مسافر ہوں, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی, ہم بھی اسی طرح آئے, کوئی علاج کے لیے آ گیا, کوئی بچوں کے لیے آ گیا, اور ہم نے سوچا کہ چلو گلف میں رہتے ہیں پر بحرین میں رہتے ہیں نہیں, وہاں چلتے ہیں, سٹیزن شپ لے کر ایک دفعہ آ جائے نا تو ایک دفعہ نا سیکیور ہو جاتے ہیں آپ, پھر مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ بچے اب باہر کی دنیا میں آ کر پاکستان میں کہاں سیٹ ہونے, انڈیا میں کہاں سیٹ ہونے, بس ایک دفعہ وہاں سے ہو آئے پھر ٹھیک ہے رہیں گے واپس آ کر. پھر یہاں پہ آئے جو لوگ, تو کتنے لوگ جو تھے وہ واپس گئے, کتنے لوگ واپس گئے, سب لوگ اسی بات پر ہے بڑی بے سکونی کی زندگی میں. جو میکے والوں نے جہیز دیا تھا وہ تو امی کے گھر پڑا ہے, اور جو خود بنایا تھا گلف کی دنیا میں وہ وہیں چھوڑا ہے, اور یہاں بیٹھے اس انتظار میں کہ اچھا وہ جائیں گے باکسز کھولیں گے, اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی گھر عارضی طور پہ, کیونکہ ہر تھوڑے دنوں میں آپ موو کرتے ہیں نا, تو مجھے تو یہ بات بڑی سمجھ میں آئی یہ ساری ہجرتوں سے اور موونگ سے, کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عارضی زندگی کی حیثیت سمجھا دی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. تو آئیے اس میں جانے کی تیاری کریں, اس کا بسیرا کریں, اور اس کی بہترین تیاری تبھی ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ, کم از کم ایک دفعہ میں اور آپ قرآن میں سے گزریں. یہ اللہ نے زندگی کے اتنے سال دیے, جوانی دی, اتنی نعمتیں دی, تو اللہ کے دیا ہوا جو سلیبس ہے قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت, اس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو نکالیں. اور یہ کلاس آن لائن بھی ہے, لائیو بھی ہے, آپ کے گھر کے ہمسائے میں ہے. تو ہمارا کام تھا کہ کرسیاں لگا دیں, دریاں بچھا دیں, میں اور بہت سے ساتھی جو آپ کو اس کی دعوت دے رہے ہیں, اور میں بھی سمجھوں گی, آپ بھی سمجھیں گے, اور ہم مل جل کر قرآن کے سفر کو جاری رکھیں گے. تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. ہائے وہ لوگ تھے, کیسے وہ لوگ تھے, چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے, ایک تو بھی تو ہے, ایک میں بھی تو ہوں, ہائے افسوس ہوں, چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, اور میں اور آپ فیصلے کریں. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ مجھے کورس میں داخلہ لینا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی. تو یہ فیصلہ عقل کی بنیاد پہ نہیں کرنا, عشق کی بنیاد پہ کرنا ہے. اور اس کی عشق کس چیز کا؟ اللہ سے محبت, اللہ کا عشق, ایمان کا عشق, قرآن کا عشق, آخرت میں کامیابی کا شوق. اللہ سارے منزلیں سارے مراحل طے کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين عماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا. يا الله تو ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے خالص کر لے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے وہ کام لے لے جو تجھے راضی کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھا دے. یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے, یہ دنیا بڑی رنگین ہے, بڑی سرسبز ہے, حلوتن بہت میٹھی ہے. اور اے اللہ تو اس دنیا کے پیچھے آخرت کو محسوس کرنے والا بنا دے. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. ہمارے ماتھے کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اور یا اللہ تو ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہاں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کر سکیں. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. جو معاش کی تنگی میں ہیں اے اللہ تو سب کو رزق دے اور اس کے حلال دے. اور یا رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز, اور جنہیں اولاد سے نوازا ہے انہوں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا اور اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہم نے انہیں قرآن پڑھایا, اے اللہ تو انہیں قرآن کا شوق دے دے. ہم نے انہیں نماز سکھائی, تو انہیں نماز کا شوق دے دے. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی, تو ہمارے بچوں کے دلوں میں اپنی اور آخرت کی محبت انڈیل دے. یا اللہ تو انہیں سچا اور اچھا مسلمان بنا دے. یا اللہ آج کا دور تو وہ دور ہے کہ اسلام کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو گویا کے ہاتھ جلتے ہیں انگارے کی طرح, اور اگر ہاتھ سے چھوڑتے ہیں گویا کے پھر دین ہاتھ سے جاتا ہے. آج کے دور میں دین اسلام پہ عمل کرنا واقعی بڑا مشکل ہے, گو کہ ہر دور میں مشکل رہا. یا اللہ تو ہمیں اس پہ استقامت دے دے. یا اللہ تو ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ تجھے راضی کر سکیں, اور تجھے راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا غم بن جائے. یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں پر اس بات پر کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے. ہم روتے ہیں اس بات پر کہ سونے کا سیٹ نہیں ہے. روتے ہیں اس بات پر کہ جو ہے وہ فلاں دنیا کی نعمت نہیں ملی. نہیں رونا آتا تو اس بات پر نہیں آتا جس پر بی بی آسیہ روتی تھی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, کہ اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے محل بنا دے. یا اللہ اپنے پاس ہمارے لیے جنت میں محل بنا دے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے شوہر میں محبت دے دے، ہمیں اور ہمارے شوہر میں محبت دے دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں میں محبت دے دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو امن سکون اور محبت کا گہوارہ بنا دے، ہمیں اور ہمارے شوہروں میں انڈرسٹینڈنگ دے دے، سمجھ دے دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو لوٹنے سے بچا لے، یا اللہ ہماری جوانیوں کو لوٹنے سے بچا لے. یا اللہ ہماری عزت اور آبرو اور ہماری جوانیوں کی حفاظت کر. یا اللہ یوسف کی حفاظت کر، ہماری مریم کی حفاظت کر. یا اللہ ہم سب کے دین، ایمان اور عزتوں کی حفاظت کر. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا اللہ تو ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا خالق یا مالک یا اللہ، یا خالق یا مالک یا اللہ، اغفر لنا وارحمنا. یا غفار یا ستار یا اللہ، اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انك انت السميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو یہ پوچھا کہ میں اور آپ ہم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، تو میری اور آپ کی سوچیں کیا ہیں، میری اور آپ کی باتیں کیا ہیں، میرے اور آپ کے عمل کیا ہیں، اور یہ عمل ہم کیسے کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں تو ہمارا امتحان ٹھیک ہوتا ہے، ہم امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں سورت دہر میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہی، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ میرا اور آپ کا ایگزامینر ہے. تو گویا کہ میں اور آپ سب ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہم سب کینڈیڈیٹ ہیں، اور ہمارا ایگزامینر جو ہے نا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور کرامن کاتبین ہیں، اور کون ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، فرشتے کیسے ہیں؟ جو جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبانوں سے جو لفظ بھی نکلتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب زندگی امتحان ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس امتحان کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سورہ زاریات میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا کہنا ماننا، اپنی مرضی جو ہے نا اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا. پھر اپنے آپ سے یہ پوچھنا چھوڑ دینا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میری تمنا کیا ہے، میری خواہش کیا ہے. پھر کیا ہے کہ ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی شوق ہے، اور وہ کیا؟ کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. سو خداوند ملے ایک سے ایک سجدہ طلب، سو خداوند ملے ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا. تو میری اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی ہوگی، ہمیں اللہ کی رضا جو ہے اس کو حاصل کرنا ہوگا. تو ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے. سیرت پہ عمل کیجئے کٹ جائے گی خود ہی، سیرت پہ عمل کیجئے کٹ جائے گی خود ہی پیروں میں جو حالات کے زنجیر پڑی ہے. آج کا مسلمان بہت پریشان ہے. آج کلاس کے انٹرویوز تھے، اور ایک عورت انٹرویو دیتے ہوئے زارو کتار رو رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ میری زندگی بڑی ہی دکھی زندگی ہے، اور میں سکون کی تلاش میں آپ کے پاس آئی ہوں، قرآن پڑھنا چاہتی ہوں. اور بہت سے لوگ تھے انٹرویو دینے والے اور وہ زارو قطار رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ایک یہ عورت نہیں بہت سے لوگ ہیں جو آج رو رہے ہیں. آج امت مسلمہ پریشان حال ہے, بڑی دکھی ہے, بڑی غمزدہ ہے. انفرادی زندگی دیکھ لیجئے یا اجتماعی زندگی دیکھ لیجئے, اتنی تعداد میں مسلمان ہیں, اگر اتنی تعداد میں ریت کے ذرے جمع ہوتے صحرا بن جاتا, پانی کے قطرے جمع ہوتے تو سمندر بن جاتا, پتھر جمع ہوتے تو پہاڑ بن جاتے. اتنی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن کوئی عزت نہیں, کوئی وقار نہیں, کہیں سنوائی نہیں. مسلمان نام آتے ہی ٹیررسٹ, مسلمان نام آتے ہی کہ جو ہے یہ تو پیس کے لیے نہیں ہے. اور آج کا مسلمان جو ہے وہ ڈرتا ہے, چھپتا ہے, محمد ہے تو منہ بن جاتا ہے, اپنا نام بدل لیتا ہے, ابراہیم ہے تو براہم, کبھی داڑھی کٹواتا ہے, کبھی اپنا سکارف اور جلباب اتارتا ہے, اتارتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس طرح شاید دنیا میں ہمیں عزت مل سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگر عزت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں ملے گی, اگر عزت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں عمل کرنے میں ملے گی. اور آئے میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے کے چلوں, لوٹ پیچھے کی طرف, گردش ایام, تو وہ تاریخ بھی آپ نے پڑھی ہوگی, وہ مکہ کی تاریخ, وہ عرب کی تاریخ, جہاں انسانیت چیخ رہی تھی, جہاں انسانیت تہذیب اور تمدن سے نہ آشنا تھی, جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جہاں عورت جو ہے عورت پہ ظلم ہوتا تھا, بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا, لوگ مردار کھاتے تھے, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. اور پھر اس بستی کی, اس شہر کی, اس دنیا کی قسمت کیسے جاگی, ان کے حالات کیسے بدلے, وہ مکہ کے بدو, وہ اونٹوں کی مہارے تھامنے والے, وہ کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کے مالک کیسے بنے. دیو آمدن دیو آمدن, دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہرے ظلمات نے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, یہ سب کیسے ہوا؟ وہ مکہ کی گلیوں میں اونٹوں کی مہارے تھامنے والے, تعلیم اور تہذیب سے نہ آشنا, کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کے اس وقت مالک بن گئے جب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے. آج میں اور آپ تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ 50 سے زیادہ دنیا میں اسلامک سٹیٹس ہیں, مسلمان جو ہے ممالک ہیں, کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اتنا پریشان ہے اور پوری انسانیت اور پوری دنیا امن اور سکون کی تلاش میں ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, یہ بہاریں کیسے آئیں گی؟ یہ براہیم کا کردار کہاں سے ملے گا؟ آپ کہاں ہیں؟ آج کی انسانیت محمد بن قاسم کی تلاش میں ہے, وہ محمود غزنوی جس نے سومنات کے مندر ڈھا دیے تھے, وہ سلطان ٹیپو جو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آج ابو بکر تو بہت ہیں, میں آپ سے پوچھتی ہوں کوئی صدیق بھی ہے؟ کوئی صدیقہ بھی ہیں؟ عمر تو بہت ہیں, کوئی فاروق بھی ہے؟ عثمان تو بہت ہیں, کوئی غنی بھی ہے؟ اور وہ کون سی مائیں تھیں, وہ کون سی صحابیات تھیں, وہ کون سے صحابہ تھے جب وہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے تو پھر وہ صدیق کہلائے, پھر وہ فاروق کہلائے, پھر وہ غنی کہلائے, پھر وہ علم کا دروازہ کہلائے. اور وہ قرآن کی دولت تھی, اور قرآن وہ نعمت ہے جسے اللہ تعالی ہدایت کہتے ہیں, رحمت کہتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی عظیم کتاب ہے, بڑی بہترین کتاب ہے. تم دنیا مانگو گے تمہیں دنیا بھی ملے گی, اور تم آخرت مانگو گے تمہیں آخرت بھی ملے گی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. تو ہم تو صرف دنیا مانتے ہیں. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کوئی قرآن کی ایسی آیت جو مجھے صحت دے دے. جب خدا نہ خواستہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ کوئی آیت جو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. جب کوئی مر جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اب راہداری کے ڈھائی پارے بھی پڑھنے ہیں یا چار پارے پڑھنے ہیں, کیا کرنا ہے. اور جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں, جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, دلہا دلہن کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ہمیں قرآن لانے دو. پھر گھر کی بڑی بھی آتی ہیں اور قرآن کو اوپر کرتی ہیں اور پھر قرآن کے نیچے سے اس دلہا دلہن کو گزار دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے, چند دنوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. اسے ہم نے جہیز میں قرآن بھی دیا تھا, قرآن کے نیچے سے گزارا تھا, یہ طلاق کیوں ہو گئی؟ اور ہم تو مسلمان ہیں. ارے ہمارے گھروں کے مسائل اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے؟ اصل میں قرآن دلوں میں سے گزارنا تھا. اصل میں قرآن جو ہے ہم نے غلافوں میں رکھ دیا, اس کو تاکوں میں سجا دیا. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. قرآن کی فریاد کیا ہے, لیکن اس پر پڑھ کر جو ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. تو لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام تو آئیے, قرآن کے سنگ سنگ اپنی زندگی کا سفر طے کریں. یہ زندگی دور تک پھیلا ایک میدان نظر آتی ہے, سمٹ جائے تو لمحہ بن جاتی ہے. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس بہت وقت ہے, لیکن یقین کریں میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے. آپ کے کتنے ہی رشتے دار تھے جو کل آپ کے ساتھ تھے آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے. نہ جانے اگلا رمضان آئے گا, پتہ نہیں مجھے اور آپ کو پائے گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں ہم کل بھی کر سکیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں یہاں سے اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں. اور اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے, حساب کون لے گا؟ میرا اور آپ کا خالق اور مالک وہ کیا پوچھے گا؟ تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا؟ جب حشر میں پوچھا جائے گا تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا, اس وقت کہو گی کیا بولو, ہر عذر کو کانٹے پر تولو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آؤں میں تمہیں وہ بہترین تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. وہ بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا, قرآن کو پڑھنا, رسول اللہ کے اسوے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا. اور آپ دیکھ لیں کوئی آپ میں سے 40 سال کا ہے, کوئی 60 کا, کوئی 30 کا, کوئی 20 کا, کوئی 100 کا, مختلف آپ سب کی عمریں ہیں. اور اس میں آپ میں سے لوگ مختلف جو ہے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ماسٹر کس نے کیا ہوا ہے, کوئی بیچولر ہے, کوئی آئی ٹی کا بندہ بیٹھا ہے, مختلف آپ میں سے مختلف لوگ بیٹھے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے قرآن ترجمہ تفسیر سے مکمل پڑھ لیا؟ سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک, یہ میرا اور آپ کا سلیبس ہے. جب انسان مرتا ہے نا, اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ انسان نیک ہے یا بد ہے. نیک کو جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں ایسے بڑے احترام سے, بڑی محبت سے, بڑے سکون سے اس کی روح نکالتے ہیں. وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں خوب ڈوب کر کھینچی جاتی ہیں, اور موت کے وقت ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آگے کا سفر تو بڑا کٹھن ہے, اور بڑی سختی سے ان کی جان نکالی جاتی ہے اور ان کی روح جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے, بچنا چاہتی ہے. لیکن جیسے کانٹے ہوں اور کانٹوں پر کوئی چیز ڈال کر زور سے اس کو کھینچا جائے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بری طرح. اور آپ دیکھ لیجئے پھر جب انسان مر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آدمی اپنی موت کے بعد جو کچھ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے, 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس میں سب سے بہترین چیزیں ہیں. نمبر 1 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے. نمبر 2 صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اور نمبر 3 وہ علم جس کے بعد عمل ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ جو ہے وہ نیک اولاد ہیں جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں؟ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ بس آپ نے ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا, میں 2 ہاتھ کھڑے کرتی ہوں. آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں, اتنی اتنی یا اتنی؟ ہاتھ میں نہیں آتی. بہت زیادہ آپ محبت کرتے ہیں نا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین سے بہت دور ہیں، پردیس میں ہیں، اپنے والدین کو چھوڑا، باپ کی گلیوں کو چھوڑا، وہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو چھوڑا، وہ ٹوٹی ٹوٹی سڑکوں کو چھوڑا، پر بڑی یاد آتی ہیں، بڑی یاد آتی ہیں. کہاں آ گئے، کیسے آ گئے، کون سی دلدل، کون سا سنہرا خواب دیکھا، ہم نے کیا چاہا، ہم نے کیا خواہش کی تھی، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہے نا؟ تو آئیے اپنے والدین کے لیے نیک اولاد بنیں، تاکہ ان کے مرنے کے بعد بھی، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. کیونکہ والدین کے جب درجے بلند ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں عمل تو ختم ہو گئے، یہ درجے کیسے بلند ہوئے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہاری وہاں نیک اولاد ہے جو تمہارے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتی ہے، تو تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں. اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اپنے والدین کے لیے آپ دعا کرتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو دعا کرنی یاد رہتی ہے؟ سچ سچ بتائیے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ والدین کے لیے جو آپ نیک عمل کریں گی، آپ خود جو کچھ بھی کریں گی، آپ اپنے والدین کا لگایا وہ باغ ہے، وہ پودا ہے کہ جس کا پھل جو ہے ان کو ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ بننا. اور دوسری بات کیا ہے کہ ایسا علم جو آپ کے لیے جو ہے وہ علم نافع بن جائے. تو اگر قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا، سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک کتنے لوگ ہیں جو ترجمہ تفسیر سے قرآن پڑھ چکے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. فاتحہ سے لے کر الناس تک. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چار یا پانچ لوگوں نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور زیادہ تر لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا نا. اور یہ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا سلیبس ہے. اور میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا، اسلام کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس انسٹیٹیوٹ میں رہنے کے رولز ریگولیشن کیا ہیں، کہ قرآن مجید پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو ہم نے داخلہ تو لے لیا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جیسا دیس ویسا بیس، کینیڈا میں آئے ہیں اس کے مطابق رہیں گے. پیئر پریشر، خاندان کے رسم و رواج، اور اپنے دل کا حال کیا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو مسلمان بننا چاہتا ہے، پھر اس کو اپنی میں ختم کرنی پڑتی ہے. پھر وہ اپنے دل سے یہ نہیں پوچھتا کہ اب میں، میرا دل کیا کہتا ہے، پھر وہ ہر وقت یہی پوچھتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک علم رکھنے والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ علم رکھنے والے. پھر اللہ رب العزت سورۃ زمر میں فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تین حرف پہ مشتمل ایک لفظ، اس کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچاننا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو علم نام ہے اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دینے کا، اور علم نام ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا، اور علم نام ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم سے ہے، علم مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب پر منحصر ہے. اور جو پہلے مسلمان تھے، وہ مسلمان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان کی زندگیوں کا تزکیہ کیا. وہ شراب پینے والے، وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے، وہ مردار کھانے والے، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر وہ کردار کے غازی بن گئے. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج کی دنیا کو اگر آپ امن دینا چاہتی ہیں، اپنے گھر کے اندر آپ سکون لانا چاہتی ہیں، میاں بیوی سے محبت کرے، بیوی میاں سے محبت کرے، بچے بڑوں کا احترام کریں، بڑے بچوں سے پیار کریں، تو پھر قرآن کا سفر طے کرنا ہوگا. آج والدین اولڈ ہاؤسز میں ہیں، بچے ڈے کیئر میں ہیں اور نائٹ کلبز ہیں، کمپیوٹر ہے، ای میل ہے، چیٹنگ ہے اور پیئر پریشر ہے اور دنیا کی دوڑ ہے. ایک گھر اسلام آباد میں تو دوسرا لاہور میں اور تیسرا مری میں تو ہونا ہی چاہیے. اور آج کی عورت اور آپ اور میں، آپ سچے دل سے بتائیے، آپ جب روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں تو کیا کہ ہماری بھی قسمت کہاں پھوٹی، ہمارے والدین نے ہمیں کہاں بہا دیا، یہ دو کمرے کا گھر، یہ ایک کمرے کا گھر، اور یہ کرائے کے گھر پہ کب تک رہوں گی. میں نے پجاروں دیکھی، آپ نے پجاروں دیکھی، واہ کتنی خوش قسمت ہے، اور یہ اس کی چوڑیاں، اور واہ اس کا وہ کڑا اتنا چوڑا کڑا، اتنا خوبصورت اس کا یہ لباس، یہ پجاروں اس نے کیسے لے لی، اتنا بڑا گھر، اتنا خوبصورت صوفہ، کیا خوش قسمت ہے نا. اب رونے لگے، کبھی تو یہ لگا کہ والدین نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی، تھوڑی دیر کو یہ لگا کہ جو ہے وہ یہ میری دوست کتنی خوش قسمت ہے نا، اتنا بڑا گھر اور میں مسز آگا میں چھوٹے سے گھر میں، آپ مسز آگا میں رہتی ہیں نا، تو کرائے کے چھوٹے سے گھر میں، اور یہ بھول گئے کہ آپ، اس نے یہ گھر سود پہ لیا ہے، حلال طریقے سے لیا یا حرام طریقے سے، یہ پجاروں جس سے اترے ہیں یا جس سے یہ بہن اتری ہے، اور اس کی پجاروں اتنی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھول گئے کہ پجاروں لی کس پہ ہے، سود پہ لی ہے. تو یہ پجاروں، یہ گاڑی، یہ ڈالر، یہ گھر، یہ سٹیٹس، یہ وے آف لیونگ نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر چھوٹے نگوں کی ریزا کاری ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے ایک ریشمی کپڑا آیا، لوگ ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگے، بڑا خوبصورت ریشمی کپڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا یہ تمہیں کپڑا پسند آیا ہے؟ ارے تمہیں یہ ریشمی کپڑا بہت اچھا لگا ہے؟ آپ نے کہا، سعد بن معاذ کو جنت میں جو ریشمی لباس ملا ہے وہ اس سے کئی بہتر ہے، جو اس کو ریشمی رومال ملا ہے وہ اس سے کئی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیفیت کو بھانپ گئے، ان کی توجہ فوراً دنیا سے آخرت کی طرف کر دی. دنیا میں رہنا ہے، آخرت میں جینا ہے، اے آخرت کے مسافروں، آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ تو ساتھ لے لو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. اگر کسی کے پاس ایک ہی پانی کی سراہی ہو، ایک ہی پانی کی چھاگل ہو، اس نے صحرا کا سفر طے کرنا ہو، تو اس پانی سے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں دھوتا. اگر کسی کے پاس ایک ہی زندگی ہو، تو اس میں بیٹھ کر وہ غیبت اور چغلی نہیں کرتا، وہ دوسروں کو لڑائیاں نہیں کراتا، ان کی طلاق دے کر خوشیاں نہیں مناتا، وہ دوسروں کو دیکھ کر ان کی باتیں نہیں کرتا، بس وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی زندگی ہے اور اس میں آخرت کمانی ہے، میرے پاس کہاں وقت ہے کہ میں اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کروں. میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر گزرنے والے لمحے میں آخرت کی تیاری کرتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میری عمر بہت تھوڑی تھی، میری چھوٹی سی عمر تھی، اور میں نے اپنے ایک ہم عمر انصاری جو ہے وہ لڑکے سے کہا کہ چلو رسول اللہ کے صحابہ سے علم حاصل کر لیں، کیونکہ ابھی وہ بہت سے ہیں. تو وہ جو انصاری تھا وہ کہنے لگا کہ ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو، کتنے صحابیوں کی موجودگی میں تمہاری ضرورت کیسے پیش آئے گی، بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی. اس پر میں نے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کہ میں نے اس انصاری لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود علم حاصل کرنے میں لگ گیا. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے، تو میں ان کے گھر دوڑا جاتا، لیکن اگر وہ قیلولے میں ہوتے تو میں باہری چادر جو ہے اس کا تکیہ بنا کر دروازے پر پڑا رہتا، اور گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی رہتی. جب وہ صحابی باہر آتے اور مجھے اس حال میں پاتے تو متاثر ہو کر کہتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا کہنا ہے، رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا کہ سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے تو اسے لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. وہ کہتے آپ نے کسی کو بھجوا دیا ہوتا تو میں خود چلا آتا. میں جواب دیتا نہیں, اس کام کے لیے خود مجھے کو آنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ کے صحابہ سب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فوت ہو گئے. پھر وہی انصاری دیکھتا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت ہے, پھر حسرت سے کہتا ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے. ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے وہ جاتے تھے. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا شوق جو علم حاصل کرنے کا اتنا زیادہ تھا کہ سمندر کے سفر کیے, خشکی کے سفر کیے, ٹرینیں بھی نہیں تھی, جہاز بھی نہیں تھے, اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا انہوں نے سفر کیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کو قرآن کی تفسیر میں بڑی خاص دلچسپی تھی. وہ خود کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں چھوٹی بڑی یعنی کیا کرتے تھے, 100 سے زائد تفسیروں کا انہوں نے مطالعہ کیا. اور اس کے علاوہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی آیت کو سمجھنا چاہتے تو مطالعہ کرنے کے بعد اللہ سے بڑا رو رو کر دعا کرتے, اور دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ تو قرآن کے لیے میرا سینہ کھول دے. کہتے ہیں کہ ایک آیت کے لیے میں نے 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا, بعد میں میں اللہ سے دعا کرتا, وہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے آدم اور ابراہیم کو فہم دینے والے, ہدایت دینے والے, مجھے بھی تعلیم دے. کبھی کسی سنسان اور غیر آباد مسجد میں چلے جاتے اور اپنی پیشانی پر خاک ملتے اور پھر کہتے اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے سمجھ عطا کر. تو آپ دیکھ لیں ایک آیت کے پڑھنے کے لیے 100 تفسیروں کا مطالعہ کرنا. تو آپ کے گھر کے قریب نہر بہ رہی ہے, پاس ہی جو ہے وہ مسی ساگا میں 2 کا کورس شروع ہو رہا ہے. کھیتوں کو دے لو پانی کہ بہ رہی ہے گنگا, کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تتاریوں کا حملہ ہوا, حران میں ان کا گھر تھا, اور سارا مال چھوڑ دیا, صرف کتابوں کو ساتھ لیا. اب جب کتابوں کو گاڑی پر لاد کر چلے تو جانور بھی پاس نہیں تھا جو گاڑی کو لادتا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گاڑی کو چلانے کے لیے گاڑی جانور کی جگہ خود اس کو کھینچتے رہے. مال دنیا کا تو چھوڑ دیا لیکن قیمتی کتابوں کا خزانہ لے کر جو ہے وہ دمشق تک پہنچے. حافظ ابن فرات کے بارے میں آتا, جب فوت ہوئے تو ان کے ورثے میں کتابوں کے 18 صندوق تھے. آئیے علم دوست بنے, آئیے قرآن کا مطالعہ کریں. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی, کیونکہ وہ قلم کو تراشتے تھے اور پھر حدیث کو لکھتے تھے, تو جن قلموں سے وہ حدیث کی کتابیں لکھتے ان کا جو ہوتا ہے نا برادہ تراشا, اس کو جمع کرتے گئے. اور جب وفات پانے لگے تو وصیت کی کہ میرے غسل کا پانی اسی تراشے سے گرم کیا جائے, اور ان کے غسل کا پانی اسی مقدس ایندھن سے گرم کر کے ان کو نہلایا گیا. اور پھر بھی قلم کے جو تراشے تھے وہ باقی بچ کر رہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک محفل میں شریک ہوئے تو طالبان علم کی دواتوں کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 40,000 سے اوپر تھی وہ دواتیں جسے لوگ لکھ رہے تھے, لسنر اس کے علاوہ تھے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن لکھی اور جیل میں اس کو لکھنا شروع کیا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد ایک استاد کے پاس لے کے گئے ہندوستان میں. اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چھوٹی تھی اور ان کے استاد کا نام تھا مولانا عبد السلام نیازی. یہ معقولات فلسفہ منطق کے استاد تھے. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے, ہاں میں آپ کے بیٹے کو ایک وقت دے سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تعلیم کا کام, تدریس کا کام فجر سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے. جو کہتے ہیں 9:30 سے کلاس شروع ہوگی اور 2 بجے تک چلے گی, اور پھر مسی ساگا میں, یہ بڑی مشکل ہے. اور انہوں نے کیا شرط لگائی تھی استاد نے, تعلیم و تدریس کا کام نماز فجر سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس جاتا مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں تھی, یہ تھا کہ میں باہر مجھے جا کر بیٹھنا ہوتا تھا. وہ اوپر سے مجھے دیکھتے اور کہتے کہ آ جاؤ اندر, اور کبھی اوپر سے آواز دے کے کہتے برخوردار آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ واپس چلے جاؤ, اور پھر وہ واپس چلے جاتے. پھر اسی طرح آپ نے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, انہوں نے سیرت النبی پر بڑی خوبصورت جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ بہت کچھ. ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کے جو استاد تھے انہوں نے کیا شرط لگائی تھی. ان کے استاد فیض الحسن سہارنپوری تھے, عربی ادب کے عالم, پنجاب یونیورسٹی میں اورینٹل کالج ہے انارکلی کے ساتھ. انارکلی تو آپ نے دیکھی ہوگی, تو اورینٹل کالج میں یہ لیکچرر تھے. اب علامہ شبلی نمانی کو ان سے پڑھنا تھا, اچھے استاد نہیں ملتے نا, ان سے پڑھنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں جب میں کالج سے گھر جاتا ہوں تو 2 میل کا فاصلہ ہے, اس میں تم مجھ سے پڑھ سکتے ہو, بس یہی وقت میرے پاس ہے. وہ اپنی سواری پر ہوتے اور علامہ شبلی نمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ بھاگتا, میں کبھی میں گر بھی جاتا, ٹھوکر بھی کھاتا, اور ان کی سواری ایسا ایسا چلتی رہتی, میں ساتھ ساتھ بھاگتا اور اس عرصے میں میں ان سے جو ہے وہ سبق حاصل کرتا. تو آئیے طالب علم بنے قرآن کے طالب علم. آپ کو 2 سال کے اندر انشاءاللہ آپ قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھ سکیں گی, اور اس میں پورا قرآن ناظرہ بھی سلیبس میں شامل کیا ہے, 30واں پارہ حفظ ہوگا, اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ. اور یہ کلاس جو ہے لائیو کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی شامل ہے, لیکن لائیو کی کیا ہی بات ہے. اور باقی یہ کہ اللہ نے جب زندگی کے اتنے سال دیے ہیں تو اس میں سے 2 سال جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے, جس سے میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی. تو یہ ہے عظیم تجارت, یہ ہے نفع کا سودا, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اور اس سفر کو طے کرنے میں آپ نہ دن دیکھیں نہ رات, نہ صبح دیکھیں نہ شام. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں اچھا میں ذرا مشورہ کر لوں, اچھا ذرا میں سوچ لوں, اور اسی میں جوانی گزر جاتی ہے اور اسی میں وقت گزر جاتا ہے. حضرت کعب بن مالک اسلمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ اصحاب صفہ میں سے تھے, وہ بھی طالب علم تھے. اصحاب صفہ کون تھے؟ اپنا گھر چھوڑ کر, اپنا در چھوڑ کر, اپنا وطن چھوڑ کر, اپنے بیوی بچے چھوڑ کر وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے چبوترے پہ بیٹھا کرتے. اور وہ مسجد نبوی نہیں تھے جو آج آپ نے دیکھی ہے. کتنے لوگوں نے حجر عمرہ کیا ہے ماشاءاللہ, اور کتنے لوگوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے؟ اکثر لوگوں نے دیکھا ہے. کتنی خوبصورت مسجد نبوی ہے. اس وقت یہ مسجد نبوی نہیں تھی, نیچے پتھروں کا فرش تھا, اوپر کھجور کی چھالوں کی چھت تھی, بارش ٹپکتی تھی تھوڑی دیر, اور بہت دیر جو تھی وہ زمین پر جو ہے وہ بارش آتی رہتی تھی اور گارا ہو جاتا تھا. اور ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا, بھوکے پیاسے حتیٰ کہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے اصحاب صفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت ہی بھوک سے برا حال تھا اور میں باہر نکلا کہ کوئی مجھے کھانا دے دے, لیکن اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کسی سے کچھ مانگوں, اور آیت یہ سنانے لگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیم کو, مسکین کو, قیدی کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا مطلب پوچھا تو وہ سمجھے کہ مانی پوچھ رہے ہیں, مانی بتا کر چلے گئے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے بھوک لگی ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کا مانی پوچھا, وہ بھی مانی بتا کر چلے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر وہ پتا چل گیا کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے. تو اس بھوک پیاس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثوں کے سب سے بڑے راوی جو ہے وہ بن گئے. اور یہ حدیثوں کی روایت صرف انہی نے نہیں کی, عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, 2210 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ 370 حدیثیں. تو عورتیں بھی علم کے حاصل کرنے میں اور جو ہے وہ قرآن کے حفظ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں تھی. تو آئیے آپ بھی علم کا سفر طے کریں, اور کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. اور یہ 2 سال کا سفر ہے, اور آپ کیا کریں, فوراً اس بات کا فیصلہ کریں. اور یہ فیصلہ عقل کی بنیاد پہ نہیں کرنا, عشق کی بنیاد پہ کرنا ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل تو سوچتی رہتی ہے کہ فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے, اور فائدہ نقصان بھی دنیا کا دیکھتی ہے, اور پھر سفر کتنا ہے, اور پھر یہ کہ 2 سال. یہی آپ کو اگر جاب ملتی نا مسز آگا سے بھی آگے, اگر آپ کو جاب ملتی مسز آگا سے بھی آگے, تو آپ کہتی ہیں کہ اچھا کیا مسئلہ ہے, تھوڑا سا تو اتنا تو سفر آتے جاتے, اتنے ڈالر تو ہاتھ آئیں گے نا. اور یہ ایسی چیز نہیں جو دنیا کے لیے آئے گی, دنیا بھی بلکہ قبر میں نور بنے گی. قبر میں آپ کے لیے سہارا بنے گی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، جن بچوں کی خاطر آپ یہاں پہ آئی ہیں آپ ان بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کر سکیں گی. تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہے. محمود غزنوی، ٹیپو سلطان اور یہ اچھا کردار کیسے ملے گا؟ صحابہ صحابیات کا کردار کیسے ملے گا؟ توحید اور آخرت کی لوریاں جب اپنے بچوں کو دیں گے، ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں، بچوں کو پیلی بسوں میں بٹھا کر اور یہاں کی گریجویشن کروا کے یا ہائی اسکول پاس کروا دیا اور انگلش آ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا نفع کا سودا کیا. تو نفع کا سودا کیا ہے؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کر دے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. تو آئیے اس کامیابی کے لیے کیا کریں، ربیعہ بن کعب اسلمی کی طرح سفر طے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، ہر وقت ان کے گھر کے باہر رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی وضو کا پانی جب ان کو چاہیے ہوتا تو لا کر دیتے. ایک دفعہ تہجد میں جب وضو کا پانی لا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیعہ بن کعب اسلمی، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. آپ ان کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ میں ہوتی تو میں کیا کہتی؟ اچھا ٹھہریں ذرا، مشورہ تو کر لوں. کیا مانگنا چاہیے؟ کتنا بڑا گھر؟ کون سی گاڑی چاہیے؟ کینیڈا کی امیگریشن چاہیے کہ امریکہ کی؟ اس وقت دنیا میں فائدہ کس چیز میں ہے؟ کہاں میں چلی جاؤں؟ کیا کروں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں کسی سے مشورہ کر لوں. بغیر کسی تاخیر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. رسول اللہ کے صحابہ کو جنت بھی اچھی نہیں لگتی تھی جس میں رسول اللہ موجود نہ ہو. کہا جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آئیے جنت کے مسافر بنے، آئیے جنت کا سفر طے کرے، آئیے عشق کے فیصلے کریں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اور آپ کو فوراً یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گی. اور آپ مخارج کے ساتھ، اگر اس کے تجوید کے رولز ریگولیشن کے ساتھ جب قرآن کو پڑھیں گی گھر بیٹھے، یہ برفانی فضاؤں میں، دور کے سفر میں، آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکیں گی. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، بہت سی ایسی یوتھ ہے قرآن نہیں پڑھا ہوا. امریکہ میں میرے شوہر کے پاس ایک آدمی قرآن پڑھنے آتا تھا، بہت پڑھا لکھا، بی بی پی ایچ ڈی، لیکن شوہر نے آدمی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ بڑا عظیم آدمی تھا، پھر بھی وہ شرماتا نہیں تھا اور کہتا تھا ہے کوئی جو مجھے قرآن پڑھا دے. تو جب بھی سمجھ آ جائے تو دیر نہیں ہوتی. صبح کا جو ہے وہ بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. اللہ پوچھے گا تم نے ماسٹر کیا تھا، تم نے بیچولر کیا تھا، تم نے ساری جو تھی دنیا کی تعلیم حاصل کی تھی، تو میرا قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس کے لیے وقت کیوں نہیں ملا تھا؟ تو سوچے کہ میں اور آپ اللہ کو اس وقت کیا جواب دیں گے. تو میں اپنی بات کو اس سے ختم کرتی ہوں. اور کیا کرنا ہے؟ ہم قید مشقت کیا سمجھیں اور توقع سلاسل کیا جانے، ایک ساز سے نغمہ ہے گویا، ہم شور سلاسل کیا جانے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ جذبے کو جنوں تو ہونے دو، تم خیر مناؤ زندہ کی، یہ راہ حق کے دیوانے، پابندی منزل کیا جانے. کہ ہم انشاءاللہ قرآن کا سفر طے کریں گے، اور طے کرنے میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی ہم ان سب کو جو ہے وہ حل کریں گے. ہمیں رکنا نہیں آتا، ہمیں منزل پہ جانا ہے. اگر چلنا مقدر ہے تو رستے کی رکاوٹ کا خطر کیسا، یہ دنیا کیا ہے، ایک ظلمت کدا ہے، اب اسے جنت بنانا ہے. ہم کلی کلی کو نکھار دیں گے، روش روش کو سنوار دیں گے، ہم قفس میں ہیں اور گلشن میں بہار آئی ہے. اور کہاں بہار آئی ہے؟ جہاں لوگ بیٹھ کر قرآن کا سفر کرتے ہیں، جہاں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آئیے 2 سال کے کورس میں داخلہ لیں، اور آپ اس میں جو ہے وہ سود و ضیاع اس کو چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودے تھے تو پھر آگ ان کے لیے گلو گلزار بن گئی تھی. آپ فیصلہ کریں، خود منزل آگے آئے گی. یہ طوفانوں کی باتیں ہیں، آسودہ ساحل کیا جانے، پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. بس یہ ایمان کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. صحابہ صحابیات نے تو مکہ کو چھوڑا، اپنی تجارتوں کو چھوڑا، اپنے مال سے بھرے ہوئے گھروں کو چھوڑا، دین اور ایمان کی خاطر، قرآن کی خاطر، اور قرآن کو قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑی، رسول اللہ نے طائف کا سفر کیا، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، آپ 2 سال کے لیے قرآن میں کے کورس میں آپ داخلہ نہیں لے سکتے اور قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اے خدا، ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میری ہر سانس تیری تابع فرما ہو جائے، چند شمے تو فیروزہ ہیں میرے سینے میں، روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، روح بھی میری تیرے قرب کے شیاں ہو جائے۔ تو آئیے، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ اٹھیں، اور یہ سعادت کا سفر اور یہ قربانی کا سفر، یہ ایمان کا سفر، یہ جنت کا سفر طے کریں، اور یہ ہے بہترین تجارت۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح کہیں، نحنو انصار اللہ، ہم میں اللہ کے مددگار، کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے تو پھر جو ہے ہم اس بستی میں، اس کوچے میں، اس نگری میں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ فرعون اور نمرود کا دربار ہے، اور موسیٰ کی ضرورت ہے، مریم کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام، اور وہ قرآن کے بغیر کردار نہیں مل سکتا۔ اور ہمارے یوسف اور ہماری مریم کی عزت جو ہے وہ لٹ رہی ہے، جوانیاں خطرے میں ہیں، ایمان خطرے میں ہیں، مسلمان ہیں اور سکھوں اور ہندوؤں سے شادیاں ہیں، میرا اور آپ کا گھر ہے آگ لگی ہے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آئیے قرآن کے اندر غوطہ زن ہو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اللہ کرے تجھ کو عطا جرأت کردار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔